السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے کتاب قسم اس وقت کی. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری, آواز ہمان حال, مصنف ابو یحییٰ, مسجد کتب کے لیے 0300-291-9600 اور 0321-213-8225 پہ رابطہ کیجیے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. دوسری یلغار, انسانیت کا قافلہ مختلف ادوار سے ہوتا ہوا آج انفارمیشن ایج میں داخل ہو چکا ہے. اس وقت مرحلہ سفر میں انسانیت کی امامت اہل مغرب کے ہاتھ میں ہے. ان کی زبان, تہذیب, ثقافت, علم, فلسفہ, اقدار اور حیات و کائنات کے بارے میں ان کے نظریات آج دنیا بھر میں غالب ہیں. دنیا پر اہل مغرب کا یہ غلبہ ان کی دوسری یلغار کا نتیجہ ہے. ان کی پہلی یلغار صنعتی دور کے آغاز میں ہوئی تھی, مگر اس وقت ان کا غلبہ سیاسی نوعیت کا تھا. ان کے تہذیبی اثرات محکوم اقوام کی اشرافیہ ہی تک محدود تھے. تاہم آج جب سیٹلائٹ, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی غیر معمولی ترقی نے دنیا کو حقیقی معنوں میں ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے, مغربی فکر و تہذیب ذرائع ابلاغ کی طاقت سے معاشرے کے ہر طبقے میں سرایت کر رہی ہے. ہمارا تہذیبی ڈھانچہ, اخلاقی اقدار اور اعتقادی نظام سب مغرب کی اس دوسری یلغار کی زد میں ہیں. اس میں شک نہیں کہ اس یلغار کا پہلا نشانہ ہمارا تہذیبی ڈھانچہ اور اخلاقی نظام بنے ہیں, لیکن اس کا آخری ہدف ہمارا مذہبی اور اعتقادی نظام ہی ہوگا. یہ بنیادی حقیقت کہ اس عالم کا ایک پروردگار ہے جو کائنات کا نظام براہ راست چلا رہا ہے. وہ اپنے رسولوں کو لوگوں کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی مرضی سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں. پھر ایک دن وہ اپنے وفاداروں کو بہترین جزا دے گا اور منکروں کا احتساب کرے گا. یہ باتیں الہاد اور انکار خدا پر مبنی مغربی فکر کے تحت لوگوں کو ناقابل یقین لگتی ہیں. ان چیزوں کو حقائق سے زیادہ بعض مذہبی لوگوں کا انفرادی عقیدہ یا ایک ثقافتی مظہر سمجھا جاتا ہے. جدید دنیا میں مذہبی افکار سے متعلق یہ تصورات عام ہیں, مگر ہمارے ہاں پچھلی دو نسلوں میں مغربی مذہبی فکر کے غلبے کی بنا پر یہ چیزیں نمایاں نہیں ہو سکی تھیں. تاہم حقیقت یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کی وجہ سے تبدیلی کا ایک عمل آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے. ان ذرائع کی پہنچ اور قوت کی بنا پر الہاد کا اصل نشانہ ہماری جدید نسلیں اور نوجوان ہیں. ان نوجوانوں میں سوال اور تشکیک کے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے. مؤثر جواب سامنے نہیں آئے تو شکوک و شبہات اور انکار کا وہ مرحلہ جو ابھی ایک اقلیت تک محدود ہے, جلد ہی اکثریت کا مسئلہ بن جائے گا. اگلی نسل میں بیشتر پڑھے لکھے لوگ خدا و آخرت کو ایک زندہ حقیقت ماننے کے بجائے ایک ثقافتی مظہر کے مقام پر پہنچا دیں گے. میں مذہب کے ساتھ سوشل سائنس کا بھی طالب علم ہوں اور سماجی حرکیات کو سمجھتا ہوں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے اور کیا آنے والی ہے. جواب دینے کا یہی وقت ہے. اس کے بعد کوئی جواب مؤثر نہیں ہوگا. نوجوان نسل کو بچانے کا یہی وقت ہے. اسی احساس کے تحت میں نے آج سے 2 برس قبل جب زندگی شروع ہوگی کے نام سے ایک ناول شائع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی جو کم ہی تحریروں کو ملا کرتی ہے. جب زندگی شروع ہوگی, میرا مقصد روز قیامت کو ایک زندہ حقیقت کی شکل میں دکھانا تھا. اس اسلوب میں استدلال کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کے بیان کی گنجائش, لیکن یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک کمی تھی جو پچھلے ناول میں بہرحال موجود تھی. اس کمی کو دور کرنے کے لیے قارئین کی خدمت میں قسم اس وقت کے نام سے جب زندگی شروع ہوگی کا دوسرا حصہ یا سیکول پیش ہے. الحمدللہ اس کتاب میں قیامت کے وجود کو ثابت کیا گیا, اور اس طرح ثابت کیا گیا کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ظاہر ہے یہ ایک معجزانہ کام ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں. الحمدللہ یہ کام پروردگار عالم نے اپنی آخری کتاب میں خود ہی کر رکھا ہے. اس ناول میں قرآن مجید کا یہی معجزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو آخری درجے میں سچائی کو ثابت کر دیتا ہے. اس بندے عاجز کے نزدیک قرآن کریم کا یہی معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان پر حجت قطعی ہے. ہمارے اہل علم اس معجزے کو سمجھتے اور اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، مگر عام مسلمانوں کی اکثریت پر اس کی اہمیت واضح نہیں ہے۔ مگر در حقیقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معجزے کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ یہ ناول اس کام کو ایک کہانی کی شکل میں آسان کرنے میں انشاءاللہ بہت معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس ناول میں قرآن مجید کے اصل استدلال کے ساتھ کئی اور پہلوؤں سے اسلام کے ہونے والے اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے۔ یہ وہ سوالات اور اعتراضات ہیں جو لوگ برسہ برس سے میرے سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہر جواب کے بعد ایک نیا اعتراض کیا جا سکتا ہے، تاہم جو استدلال قرآن مجید کا ہے اور جو چوتھے باب سے شروع ہوگا وہ ایک معجزہ ہے، اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ میرے پیش نظر اسی کا بیان ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اسی کے ذیل میں ضمنی طور پر بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ استدلال جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، مگر اس کی ایک مختصر مگر جامع ترین سورۃ الاثر کو بنیاد بنا کر میں نے اس ناول کی بنا اٹھائی ہے۔ ناول کا نام قسم اس وقت کی اسی سورت کے ابتدائی الفاظ والعصر سے ماخوذ ہے۔ آج کی انفارمیشن ایج میں انکار خدا و آخرت پر مبنی مغربی فکر علم کے بجائے ثقافتی روایات، تہذیبی اقدار اور میڈیا کے ذریعے سے ہماری نئی نسلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ میں نے بھی ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے علمی طریقے کے بجائے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے جو مغربی فکر کا طریقہ ہے، یعنی علمی کتاب لکھنے کے بجائے جذبات و احساسات پر مبنی ایک دلچسپ کہانی کی شکل میں نوجوان نسلوں کو مخاطب کیا ہے جو عام طور پر دین سے دور ہیں۔ مغرب کی اس دوسری یلغار کا چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کم از کم ایک پورے میڈیا گروپ کو وقف ہونا چاہیے۔ اس کے وسائل میرے پاس نہیں ہیں، میرا ہتھیار ایک بے مایا قلم اور ایک خامہ خام ہے۔ یہ قلم نوائے حق بن کر ناول نگاری کے اسلوب میں الہاد کے ٹڈے دل لشکر کے سامنے صفے آرا ہوا ہے۔ اس غیر متوازن جنگ میں تنہا اترنے کی ضرورت مجھ میں اس یقین کی بنا پر پیدا ہوئی کہ دراصل یہ خدا کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، پروردگار عالم ضرور ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اگر ساتھ ہے تو پھر اس راہ میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اپنے تعصبات، فرقوں اور جماعتوں کی وفاداری سے اوپر اٹھ کر ایک دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عالم کے پروردگار نے روز قیامت اگر ان سے پوچھ لیا کہ جب میرا دین اپنی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑتے ہوئے تمہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ سینے میں دل کی جگہ اگر پتھر نہیں تو سوچنا چاہیے کہ لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے، ہم لوگ اس بات کا کیا جواب دیں گے۔ ابو یحییٰ، پہلا باب، کافرہ کی دعا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیوقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے۔ کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور یہ الفاظ وہ پہلی بات تھے جو فاریہ کو دیکھ کر نائمہ کی زبان سے نکلے۔ یہ فاریہ کے لیے ایک بالکل غیر متوقع استقبال تھا۔ فاریہ کچھ دیر قبل جب نائمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد بھٹک رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے فاریہ کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی۔ فاریہ کچھ دیر کھڑی نائمہ کا جائزہ لیتی رہی۔ اسے نائمہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خیالات کے جس سمندر میں کھوئی ہوئی ہے وہاں ہموار لہریں موجزن نہیں بلکہ تلاتم کی کیفیت برپا ہے۔ اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی، اس کے تمام تر آثار نائمہ کے چہرے پر بکھرے تاثرات سے ظاہر ہو رہے تھے۔ فاریہ کو یہ اندازہ تو اپنے گھر ہی میں ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آج جیسے ہی وہ کالج سے گھر پہنچی تو نائمہ کا فون آ گیا کہ فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ پہلے تو فاریہ یہ سمجھی کہ نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کی طبیعت کی خرابی کا کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں وہ ہسپتال میں تھے اور آج نائمہ کالج بھی نہیں آئی تھی۔ مگر نائمہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، البتہ اس نے فاریہ سے بہت اصرار کیا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی آئے، لہذا کھانا کھاتے ہی وہ اس کے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر اس نے نائمہ کو فکر و تردد کے جس سمندر میں غوطہ زن دیکھا، اس نے اس کی تشویش کو اور بھی بڑھا دیا۔ نائمہ خیالات کی جس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی وہاں نہ دروازہ کھلنے کی آواز پہنچ سکی تھی نہ فاریہ کے قدموں کی چاپ. فاریہ اپنی عزیز سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گئی. وہ بچپن سے بہت گہری سہیلیاں تھیں, دونوں ایک ہی محلے میں رہے اور اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے تھے. وہ نائمہ کی سوچ, اس کے رویے اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی. اسے معلوم تھا کہ نائمہ نے زندگی کتنی محرومیوں میں گزاری ہے, مگر زندگی کی ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت سے جھیلا تھا. پچھلے دنوں اپنے نانا کی بیماری میں اس نے جس طرح اپنی والدہ کا ساتھ دیا تھا وہ خود اس کی ہمت کی ایک مثال تھی. گھر میں نانا کے سوا کوئی اور مرد نہ تھا, مگر اس نے بڑی بہادری سے اس صورتحال کا سامنا کیا اور نانا کی خدمت میں پیش پیش رہی. اپنی ایسی باہمت سہیلی کی پریشانی فاریہ کے لیے باعث تشویش تھی. فاریہ کے کمرے میں داخل ہونے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو فاریہ نے بہت پیار سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی آمد کی اطلاع دی. ہماری فلسفی حسینہ کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے؟ فاریہ ایک خوشگوار مذاق سے بات شروع کرنا چاہ رہی تھی, لیکن جواب میں ایک تند و تیز جملہ سننے کو ملا جو ہر قسم کے سیاق و سباق کے بغیر تھا. وہ کون بے وقوف تھا جو اس کے نانا ابو کو نظر آ گیا تھا, اور نائمہ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ فاریہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے نائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کی کمر کو تھپتھپایا اور بولی, مسئلہ کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ, ایسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تمہیں معلوم ہے نا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں ایک بلا آ گئی ہے. نائمہ نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا, مگر فاریہ پر نائمہ کا مدعا واضح نہ ہو سکا. اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا, یار یہ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کس بلا کا ذکر کر رہی ہو؟ نائمہ نے جھلا کر کہا, وہی بلا جو پچھلے ہفتے نانا ابو کی بیماری میں مستقل طور پر ہمیں چمٹ گئی تھی. تم عبداللہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ فاریہ پر اب واضح ہو گیا تھا کہ اس لہجے میں کس کا ذکر ہو رہا ہے. اس نے سوال کی شکل میں اپنی بات کی تصدیق چاہی. نائمہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسی توہین آمیز لہجے میں عبداللہ کا ذکر جاری رکھا, ہاں اسی احمق کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ نانا ابو کے ساتھ رات کو زبردستی رکتا تھا, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پانچ سات دن ہسپتال ان موصوف نے نانا ابو کی کیا خدمت کر لی کہ اب وہ مجھے کوئی بکری سمجھ کر میری رسی عمر بھر کے لیے اس کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں, اور امی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے. نائمہ کے لہجے میں غصہ, نفرت, حقارت سب ایک ساتھ جمع تھے. اچھا تو یہ بات ہے, فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا. معاملہ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا. وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیار سے سمجھانے لگی, دیکھو نائمہ, تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا. میں آنٹی کو جانتی ہوں اور نانا ابو کو بھی, وہ دونوں تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. مگر کیا آنٹی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ اس نے ایک سوال پر اپنی بات ختم کی تو فاریہ نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا, ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تو تم نے کیا جواب دیا؟ وہی جو تمہیں دے چکی ہوں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ بس خاموش ہو گئیں. یار تو بس بات ختم ہو گئی, وہ یہ بات نانا ابو کو بتا دیں گی, لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ فاریہ نے قدرے تعجب سے پوچھا. نائمہ اس سوال پر خاموش رہی تو فاریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا, ویسے عبداللہ بھائی اتنے برے تو نہیں کہ تم اس رشتے کے ذکر پر اس قدر ناراض ہو جاؤ. تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے حسن سے اتنا مرعوب ہوئے تھے کہ تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے. نائمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فاریہ نے لطیف انداز میں ہنستے ہوئے کہا, مگر نائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی کوئی رمق نمودار نہیں ہوئی. وہ سنجیدہ لہجے میں بولی, اس شخص کا نہ کوئی کیریئر ہے, نہ اسٹیٹس, نہ شکل ہے, نہ صورت, پھر اوپر سے اس کی مذہبی باتیں. نانا ابو کی بیماری میں میں اس کی باتیں سن سن کر تنگ آ گئی تھی. نائمہ کے لفظ لفظ سے حقارت کا زہر جھلک رہا تھا. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو, فاریہ بھی چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی, عبداللہ بھائی کا اس وقت کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں, مگر کیریئر تو بہت شاندار ہے. ان کے پاس انجینئرنگ اور فائنینس کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں, وہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں, ان کی جاب بھی اچھی خاصی ہے, بلکہ ترقی کا بھی امکان ہے. رہی شکل کی بات تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی اداکار کی طرح نہیں، نہ ایسے ہیں کہ ہزاروں میں نمایاں نظر آئیں، مگر اتنی بری شکل کے بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ کھڑی ہو کر شرمندہ ہو، اچھی مناسب شکل و صورت کے ہیں، اور جنہیں تم مذہبی باتیں کہہ رہی ہو وہ تو تسلی کی کچھ باتیں تھیں جو وہ نانا ابو کی بیماری کے دوران میں ان سے، آنٹی سے اور تم سے کیا کرتے تھے، اس میں برائی کیا ہے؟ نائمہ نے پوری بات کا جواب دینے کے بجائے فاریہ کے پہلے جملے کو پکڑ لیا، کس خدا کا خوف کروں میں؟ اس کا جس نے بچپن میں مجھ سے میرا باغ چھین لیا، اس کا جس نے ساری زندگی سوائے غربت اور تندرستی کے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کا جس نے جوانی میں میری ماں کو بیوہ کر دیا۔ نائمہ کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر نکل رہے تھے۔ نہیں فاریہ بی بی نہیں، میں جاہل نہیں ہوں، نفسیات اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھ رکھا ہے، یہ مذہبی ڈھکوسلے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ عبداللہ جیسے مذہبی بہروپیوں کی باتیں مجھے احمق بنا سکتی ہیں۔ شدت جذبات سے نائمہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ رکے بغیر بے تکان بولے چلی جا رہی تھی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نائمہ سانس لینے کو لمحہ بھر رکی اور پھر بولنے لگی، کیا ٹھیک کیا ہے اس نے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ہی کیا پوری دنیا کے ساتھ کیا ٹھیک کیا ہے اس نے، کتنی غربت ہے یہاں، کتنی بیماریاں ہیں یہاں، کتنا ظلم ہے اس دنیا میں، ختم نہ ہونے والی طبقاتی درجہ بندی ہے، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ بی بی اس دنیا میں کسی خدا کا حکم نہیں چلتا، یہاں صرف مادے کی حکمرانی ہے، یہاں صرف دولت اور طاقت کا راج ہے، یہی ایک حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ اپنے عمل سے ہر شخص بتاتا ہے کہ یہی آخری سچائی ہے، مگر چہرے پر منافقت کا نقاب چڑھائے رہتا ہے، میں منافق نہیں ہوں۔ نائمہ کی باتیں سن کر فاریہ کچھ پریشان ہو گئی، یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنے ان باغیانہ خیالات کا اظہار اس کے سامنے نہ کیا تھا۔ نائمہ کو اپنی زندگی اور حالات سے شکوہ تو شروع ہی سے تھا، مگر جب سے اس نے کالج میں فلسفے کے مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور بڑے بڑے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا تھا، تب سے اس کی بغاوت نظریاتی حیثیت اختیار کر گئی تھی، مگر آج اس نے جواب و لہجہ انداز اختیار کیا تھا وہ فاریہ نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بات ختم کرنے کے لیے بولی، اچھا چھوڑو یار، اس موضوع پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں، نائمہ نے اس کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، اور ہر دفعہ میں تمہیں لاجواب کر چکی ہوں، میں ہی نہیں کئی اور لوگ بشمول نانا ابو کے تمہاری ان خرافات کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے عقلی اعتراضات کو اگر خرافات کہہ کر تم آنکھیں چرانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، ویسے لاجواب تو میں نے نانا ابو کو بھی کر دیا تھا۔ ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسی دن کے بعد وہ بیچارے تم سے ایسے ڈرے کہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے تمہیں اور آنٹی کو عمرہ کرانے لے گئے، شاید مکہ مدینہ جا کر کچھ سدھر جاؤ، لیکن لگتا ہے سدھرنے کے بجائے تم اور زیادہ بگڑ کر آئی ہو۔ میں تو مجبوری میں گئی تھی، نانا اور امی کہنے لگے ہم دونوں عمرے پر جا رہے ہیں، تم اکیلی یہاں کیسے رہو گی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا، اور وہاں جا کر میں تو بور ہی ہوتی رہی تھی، اور یہ مصیبت بھی وہیں گلے پڑی تھی۔ نائمہ نے اپنے جبری عمرے کے آخر میں جس مصیبت کا ذکر کیا تھا اس کی وضاحت کے لیے فاریہ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، فاریہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہے۔ نائمہ نے اسی ٹون میں گفتگو کرتے ہوئے فاریہ پر ایک اور حملہ کیا، لیکن یار یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں یہ بے وقوفی کا کام نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان پتھروں کو دیکھنے اور چھونے چلا جائے، اس کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کی مدد پر خرچ نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے بعد نائمہ جو کثرت مطالعے کی بنا پر ایک چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا تھی، اعداد و شمار سے یہ ثابت کرنے لگی کہ جتنے پیسے حج و عمرے پر صرف سفر پر خرچ ہوتے ہیں اس سے غریب لوگوں کے کتنے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ فاریہ کے پاس ایسی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اس بیچاری نے جان بچانے کے لیے کہا، یار میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں ہم یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ فاریا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور نائمہ کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑا کرتی ہوئی بولی، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین چہرہ اور ایسا دلکش وجود لاکھوں میں شاید کسی کو دیا ہوگا، اس کا ہی شکر ادا کر لیا کرو۔ نائمہ اپنی تعریف پر خوش ہونے کے بجائے تنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، میری جان، میری ماں بھی جوانی میں میرے جیسی تھی، مگر جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے نانا نے ایک بہت شریف، ایماندار مگر غریب آدمی سے انہیں بیاہ دیا۔ میں 10 مہینے کی تھی کہ میرے والد کا کینسر میں انتقال ہو گیا، وہ عین جوانی میں تڑپ تڑپ کر مرے، اور میری ماں جوانی ہی میں بیوکی کا داغ لیے بیٹھی رہ گئی۔ میرے باپ نے ورثے میں میری ماں کے لیے بیوکی کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑا، جس کے بعد میری ماں مجھے لے کر نانا کے گھر لوٹ آئیں۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے میری پرورش کے خاطر اپنی جوانی برباد کر دی۔ اب میرے نانا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں پھر ایکشن ری پلے ہو، اور تم کہتی ہو کہ میں شکر کروں، تو نہ کرو شکر، جو دل چاہے کرو۔ فاریہ نے قدرے اور ناراض لہجے میں کہا تو نائمہ کو احساس ہوا کہ وہ بیچاری اتنی دیر سے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جواب میں وہ اس کے ساتھ بلا وجہ تلخ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے لہجے اور گفتگو کی تلافی کرتے ہوئے نرمی سے بولی، سوری یار، مجھے غصہ امی اور نانا پر تھا جو میں نے تم پر اتار دیا۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ کر فاریہ نے اس جارحانہ لب و لہجے کی طرف توجہ دلائی جس میں اس نے کچھ دیر قبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا۔ میری تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں محتاط رہا کرو، ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ چھوڑو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نائمہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترنے لگی تو فاریہ نے اسے سمجھایا، دیکھو میری بہن، میں تمہارے جیسی حسین ہوں نہ ذہین، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، بلکہ ایوریج سے بھی کم کہو۔ میری منگنی بھی ایک عام سے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، تم سے کہیں زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ خوشی اس چیز کا نام نہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا ہے، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہنا اصل چیز ہے۔ یہ کامیاب زندگی کا نسخہ ہے جو تم اپنے سارے علم اور ذہانت کے بعد بھی نہیں سمجھ سکی۔ تم ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، مگر اللہ کی ان نعمتوں کو بھی تم نے اپنے منفی انداز فکر کی بنا پر اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ نائمہ اس دفعہ خاموش رہی۔ فاریہ نے اپنی بات کو مؤثر ہوتا دیکھ کر بات جاری رکھی، تم تعلیم اور علم میں بہت آگے ہو، ہر دفعہ تمہاری پوزیشن آتی ہے، تم شکل ہی میں خوبصورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شخصیت اور ذوق بھی بہت اچھا دیا ہے۔ تمہارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتگو ہر اس شخص کو متاثر کر دیتا ہے جو تم سے پہلی دفعہ ملتا ہے۔ تم ان سب نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نعمتیں شکر سے نہیں بڑھا کرتی، موقع سے فائدہ اٹھانے سے بڑھتی ہیں۔ نائمہ نے فاریہ کی ساری اخلاقی تلقین کو مادی فلسفے کے دو جملوں میں برباد کر دیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤں گی جو قسمت سے مجھے مل گئے ہیں۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے بجائے قسمت کو اپنا محسن قرار دیا تھا۔ میں ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں میرا مستقبل بالکل محفوظ ہو، بہت امیر گھرانہ ہو، بنگلہ، گاڑیاں ہوں، ملازم ہوں، بینک بیلنس ہو، ہر طرح کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ ہوں، فورن ٹرپس ہوں، اور بس۔ نائمہ نے آخر بات کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، وہ شاید تصوراتی دنیا میں خود کو انہی چیزوں کے درمیان دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کے بارے میں نائمہ کے جو جذبات تھے وہ فاریہ کے لیے کسی انکشاف کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ عبداللہ کا پچھلے کئی مہینوں سے نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کے پاس آنا جانا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے کنبے سے عبداللہ کی ملاقات کچھ عرصے قبل اس وقت ہوئی تھی جب اسماعیل صاحب اپنی بیٹی آمنہ اور نواسی نائمہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے مکہ گئے تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئے تھے۔ عبداللہ نے اس وقت ان کی مدد کی اور اس جگہ تک ان کی رہنمائی کر دی تھی جہاں ان کی بیٹی اور نواسی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ساری باتیں فاریہ کے علم میں نائمہ ہی کے ذریعے آئی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے عبداللہ سے رابطہ قائم کیا اور کئی دفعہ اسے اپنے گھر پر بلا لیا۔ فاریہ نائمہ کی سہیلی ہی نہیں، اس چھوٹے سے کنبے کی ایک فرد کی طرح تھی، اس لیے وہ بھی عبداللہ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ نائمہ کے برعکس فاریہ ایک مذہبی ذہن رکھتی تھی. دیگر نوجوانوں کی طرح اس کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات تھے. اسماعیل صاحب جب عبداللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تو وہ کبھی کبھی کبھار جا کر بیٹھ جاتی اور عبداللہ سے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب حاصل کرتی. وہ عبداللہ کی شخصیت اور شرافت سے بھی بے حد متاثر تھی. عبداللہ کے لہجے کا ٹھہراؤ، گفتگو میں متانت، نگاہوں میں حیا اور انداز و اطوار میں شائستگی، وہ چیزیں تھیں جو اسے اس کی عمر کے لوگوں سے بہت مختلف بناتی تھیں. ان سب سے بڑھ کر عبداللہ کا علم بہت متاثر کن تھا، جو اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا. ان سب چیزوں کی بنا پر فاریہ عبداللہ کی بہت عزت کرتی تھی. تاہم نائمہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا. اپنی مذہب بیزار طبیعت کی بنا پر اسے اول دن ہی سے عبداللہ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی. اس پر مستضاد ابتدا ہی میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا، جس واقعے کی گواہ فاریہ بھی تھی اور کسی وجہ درجے میں ذمہ دار بھی. اس واقعے نے نائمہ کے دل میں عبداللہ کے حوالے سے وہ درار ڈال دی جو آنے والے دنوں میں ایک وسیع خلیج میں تبدیل ہو گئی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فاریہ اور نائمہ کی ایک مشترکہ سہیلی کرن نائمہ کے گھر آئی ہوئی تھی. کرن انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے زمانے میں فاریہ اور نائمہ کی دوست بنی تھی. وہ تھی تو دراصل نائمہ کی ہمذوق اور اسی کی دوست، مگر نائمہ کے تعلق سے فاریہ سے بھی اس کا ملنا جلنا ہو گیا. کرن کے والد ایک کالج میں فلسفے کے پروفیسر تھے. وہ مذہب اور اہل مذہب کے سخت خلاف تھے. ان کے زیر اثر ان کی بیٹی کرن بھی ایسے ہی خیالات رکھتی تھی اور بڑے فخر سے ان کا اظہار بھی کرتی تھی. نائمہ کے لیے تو اس میں خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فاریہ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں آتی تھی. بات اگر کچھ مذہبی لوگوں کے منفی رویوں پر تنقید کی ہوتی تو فاریہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر کرن مذہبی اعمال تو کجا اعتقادات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی. انٹر کے بعد کرن الگ کالج میں پڑھنے لگی، جبکہ نائمہ اور فاریہ ساتھ ہی رہے. کالج کے بعد کرن نے فاریہ سے ملنا جلنا باقی نہیں رکھا تھا، لیکن نائمہ سے کرن کے تعلقات باقی رہے اور وہ دونوں کبھی کبھار ملاقات کر لیتی تھیں. پھر ایک روز نائمہ نے فاریہ کو بتایا کہ کرن وکی والد اپنی فیملی کو لے کر ایک مغربی ملک شفٹ ہو رہے ہیں. جانے سے قبل کرن اس سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی اس کے گھر آ جائے. چنانچہ فاریہ بھی اس کے گھر آ گئی تاکہ کچھ پرانے دنوں کے حوالے سے گپ شپ ہو جائے اور وہ کرن کو الوداع بھی کہہ سکے. یہ ملاقات اس پہلو سے بہت اچھی رہی کہ پرانی کلاس فیلو سے ملاقات ہو گئی، لیکن فاریہ کے لیے کرن سے ملنا کئی پہلوؤں سے بڑا تکلیف دہ تھا. اسے پہلا جھٹکا تو کرن کو دیکھ کر ہی لگا. اسے دوپٹے کا بے وزن کپڑا ہمیشہ ایک بوجھ لگا کرتا تھا. کالج میں یہ بوجھ وہ کسی نہ کسی طرح ڈھو رہی تھی، مگر اب اس نے یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا. کپڑے جدید فیشن کے مطابق اور تراش خراش میں ان تمام ہتھیاروں سے لیس تھے جو صنف مخالف کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا دیتے. جب گفتگو شروع ہوئی تو فاریہ کے لیے اس وقت صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو گئی جب کرن نے حسب عادت مذہب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. وہ اپنی گفتگو میں مغربی ممالک کے رہن سہن کی بہت تعریف کر رہی تھی. پھر بغیر کسی وجہ کے یہ تعریف اس وقت مذہب پر تنقید میں تبدیل ہو گئی جب کرن نے کہا، یار مغرب نے یہ ساری ترقی مذہب اور خدا کے تصور سے نجات پا کر حاصل کی ہے. تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا. پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ وقت کب آئے گا جب لوگ ایسے فرسودہ تصورات سے نجات حاصل کریں گے. میں تو ایک مغربی اسکالر کی اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ نسل انسانی تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک خدا کو دیے ہوئے اپنے اختیارات واپس نہیں لے لیتی. کرن نے ترقی کے ساتھ آزادی کو بھی ایک بے خدا زندگی کا فیض ثابت کرتے ہوئے کہا تو فاریہ سے نہ رہا گیا. یار کرن، تم پتہ نہیں کس طرح کی انسان ہو. خدا ایک زندہ ہستی ہے جسے فلسفیانہ موہگافیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تم معصوم ہو فاریہ، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا کا تصور انسانوں کی ایجاد ہے. کرن نے شفقت آمیز لہجے میں فاریہ کو سمجھایا اور پھر اپنا دعوے میں تائید میں ایک شعر پڑھا. خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو نیاز، پکار اٹھے خدا نے ہمیں بنایا ہے. کرن کا شعر پوری طرح ختم بھی نہ ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی. فاریہ، جس کے لیے اس نشست میں بیٹھنا اب مشکل ہو چکا تھا، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے. فاریہ نے دروازہ کھولا تو باہر عبداللہ کھڑا ہوا تھا. فاریہ کو دیکھ کر وہ حسب عادت مسکرایا اور اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا, السلام علیکم فاریہ, آپ خیریت سے ہیں؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا, مجھے اسماعیل صاحب سے ملنا ہے, کیا وہ گھر پر ہیں؟ کتاب قسم اس وقت کی کا بقیہ حصہ اگلے پارٹ 2 میں سماعت فرمائیے.